السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلا سبع مئة إلى سبع مئة ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدوء شهوته من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. متنازعات، ہم رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں اپنے جو بھی گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، ان کی بخشش اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے. اس ماہ مبارکہ میں جو دو عبادات ہیں بڑی اہم ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام، کے جس میں ہم قرآن سماعت کرتے ہیں، یہ سوم کی روزے کی عظمت کیا ہے اور اس قرآن کی عظمت کیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر دو احادیث ہیں کہ جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عظمت سوم یعنی روزے کی عظمت کے حوالے سے ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها، کہ بنی آدم کا، انسان کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، نیکی دس گنا سے. فرمایا کہ بعشر امثالها الى سبع مئات ضعف، کہ نیکی دس گنا سے 700 گنا ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں نیکی کا. قال اللہ سبحانہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا ہے کہ جو کہ بڑھاتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں روایت ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ، اس کا اجر دوں گا. ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، أَصَوْمُ لِي وانا اجزی بھی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اب یہاں یہ جو بات ہے کہ دوسری تمام عبادات کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں ملتے، خاص روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہے کہ جو کہ دوں گا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ اصل میں یہ جو روزہ ہے، یہ ہماری روح کو پروان چڑھاتا ہے. یہ روح، یہ امر ربی ہے، اللہ کی ذات سے اس کا ایک تعلق ہے. لہٰذا یہ کہ جس طرح سے سورہ حجر میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کا انسان کا خاکی وجود جو ہے وہ بنایا, تو اس وقت یہ فرشتوں کو یہ کہا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں انسان کا یہ خاکی وجود بنا لوں, اس کو سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, تو پھر یہ کہ تم سب اس کو سجدہ کرنا, سجدے میں جو ہے وہ گر پڑنا اس کے سامنے. لہٰذا یہ کہ یہ جو سجدہ کرایا گیا فرشتوں کو انسان کے سامنے, وہ خاکی وجود کو نہیں کرایا گیا بلکہ وہ روحانی وجود, وہ روح ربانی کہ جو کہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی, اس کو جو ہے وہ کرایا گیا. اور یہ جو شرف انسانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشا ہے انسان کو کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا, اس کا بھی اصل میں ایک جو بھی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح ہے کہ جو کہ پھونکی. اور دیکھیں یہ انسان کا جو جسم ہے, میرا اور آپ کا جو بھی جسم ہے, اصل میں وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک تو یہ خاکی وجود ہے کہ جس کی یہ آنکھیں ہیں, جس کے یہ ہاتھ ہیں, کان ہیں, جسے ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پکڑتے ہیں چیزوں کو, یہ خاکی وجود ہے. لیکن ہم جانتے ہیں, یہ ہمارے مشاہدات بھی ہیں, کہ اس خاکی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے, ابھی فرمان الہی بھی ہم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاکی وجود کے اندر ایک روح ہے کہ جو کہ ڈالی, جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے سو تو تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی, اور وہ روح ربانی. لہٰذا یہ کہ اس روح اور یہ جو جسم ہے, یہ دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے. اور جیسے ہی کوئی ہمارا ریلیٹو, کوئی رشتے دار فوت ہوتا ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے, یہ روح ہے کہ جو کہ نکل جاتی ہے, روح ہے کہ جو کہ پرواز کر جاتی ہے, اور صرف ایک جسم ہے کہ جو کہ وہ ڈیڈ باڈی ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رہتی ہے. لہٰذا یہ کہ یہ جو جسم ہے, یہ آپ سمجھیے کہ اس کا جو مادہ تخلیق ہے وہ کیا ہے, مٹی ہے. مٹی سے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے, اس خاکی وجود کو. اور ہم جانتے ہیں کہ اس خاکی وجود کی جو بھی غذا ہے وہ بھی کہاں سے آتی ہے, کسی مٹی سے اگنے والی تمام چیزوں سے انسان اس پیٹ کو جو ہے وہ بھرتا ہے, اس کی غذا اسی مٹی سے اگنے والی چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہ کہ اس خاکی وجود کا جو میلان ہے, اس کا جو بھی ٹرین ہے, وہ اسی چیزوں کی طرف ہے, دنیاوی چیزوں کی طرف ہے. اور یہ جسم انسان کو پھر غفلت میں لے کے جاتا ہے, کیونکہ یہ دنیا کی طرف اس کا میلان ہے. دنیا جو ہے وہ عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے. اگر انسان اس میں ڈوب جائے تو پھر یہ کہ غافل ہوتا ہے. اس کے بالکل برعکس, اس خاکی وجود کے اندر جو روحانی وجود ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. یہ روح کہاں سے آئی ہے, اوپر سے آئی, اور اس کی جو غذا ہے وہ بھی کہاں سے آئی ہے, وہ بھی اوپر سے آئی, یعنی قرآن حکیم, یہ روح کی غذا ہے. لہٰذا یہ کہ اب روزے کی حالت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس خاکی وجود کی غذا ہم نہیں دے رہے ہوتے, 12-14 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ روزے کی حالت میں یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہ اس جسم کو ہم اس کی غذا نہیں دے رہے, اس کو ہم کمزور کر رہے ہیں. اور رات میں کھڑے ہو کر ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں, قرآن کس کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. لہٰذا یہ جسم کمزور ہو رہا ہوتا ہے, روح ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے جو پھونکی گئی وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ روزہ روح کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, اور یہ روح کہاں سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی, یہ روزہ خاص جب میرے لیے ہے, اور وانا عزبہی, اور میں ہی ہوں کہ جو کہ اس کا بدلہ دوں گا, یا دوسرے روایت میں جیسے میں نے وہ الفاظ سنا ہے کہ وانا عزبہی, میں ہی اس کا جو ہے وہ بدلہ ہوں. لہٰذا یہ اصل میں ہے کہ جو کہ بڑی سعادت ہے روزے دار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہے کہ جو کہ عطا فرمانے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار, اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ یدعو شہوتہ من اجری, کیونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات ہے کہ جو کہ چھوڑتا ہے, یعنی جو بھی جسم سے متعلق خواہشات ہیں, جن کی جذبہ ہے اس پر ہم قابو پاتے ہیں, اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں اس کو ہم جو ہے وہ روکتے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ایک خواہشات ہے کہ جو کہ ایک بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چھوڑتا ہے. پھر فرمایا لصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو فرحتیں ہیں. فرمایا فرحت عند فطری, ایک اس کی خوشی ہے افطار کے موقع پر, یعنی ایک فرض اسے افطار کے موقع پر جب وہ حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا کہ فرحت عند لقاء ربی, اور دوسری فرحت ایک دوسری خوشی ہے کہ جو کہ روزے دار کو جب ملے گی کہ جب وہ اپنے رب سے جب وہ ملاقات کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے کی بدولت اس کو جو بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ اس کو جزا دیں گے اور بدلہ عطا فرمائیں گے وہ اسے ملے گا. پھر فرمایا کہ ول خلوف فمت صاحب, اور جو روزے دار کی جو ایک منہ کی بو ہے, فرمایا اب یب اند اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے, من ریح المشک, یعنی مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ ایک روزے دار کی جو بھی بو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑی محبوب ہے. تو اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں واقعتا اور احتساب کے ساتھ, اتنی بڑی ایک سعادت ہے کہ جو کہ اس عبادت میں اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ مشک سے بھی زیادہ ایک روزے دار کی بو اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑی سے وہ پسند ہے, اور اس کا بدلہ بھی خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو کہ عطا کرنے والے ہیں. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, کہ جس میں بھی عظمت صوم کا اور روزے کی عظمت کا ذکر ہے. یہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان فی الجنت باب, کہ بے شک جنت میں اس کا ایک دروازہ ہے, یقال له الریان, اور اس کا نام ہے ریان, یعنی یہ باب الریان یہ ایک جنت کا دروازہ ہے, یدخل منه الصائمون, اور اس میں روزے دار ہیں کہ جو کہ داخل ہوں گے, یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن. جنت کے بہت سارے دروازے لیکن ایک خاص دروازہ وہ اصل میں ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے باب الریان, اور اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صرف روزے دار ہیں کہ جو کہ ان کے لیے وہ دروازہ مخصوص ہوگا اور وہ اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن. لا یدخل منه احد غیرهم, اور اس میں روزے دار کے سوا کوئی جو وہ داخل نہ ہوگا. یقال, اور روزے داروں سے کہا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اَيْنَ الصَّائِمُونَ, کہ کہاں ہے روزے دار, فَيَقُومُونَ, تو اب روزے دار ہیں کہ جو کہ وہ کھڑے ہوں گے, اور لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ, اور یہ کہ وہ کھڑے ہو کر جنت میں اس دروازے سے جب وہ داخل ہوں گے کہ جس دروازے سے کوئی دوسرا جب وہ داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا, اور جب وہ روزے دار اس جنت کے دروازے باب الریان سے داخل ہو جائیں گے اغلق, تو وہ دروازہ ہے کہ جو کہ پھر بند کر دیا جائے گا. فلم یدخل منہ احد, اور پھر یہ کہ اس سے کوئی شخص جو ہے وہ دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بھی اصل میں ایک روزے کی ایک عظمت ہے, روزے داروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ہے کہ جو کہ جنت میں مخصوص کر دیا باب الریان, کہ جس سے صرف گزریں گے روزے دار اور کوئی جو ہے وہ دوسرا نہ گزر سکے گا. یہ تو ایک عبادت ہے اس ماہ رمضان میں, بڑی عظیم عبادت روزے کے حوالے سے, اس کی عظمت ہم نے دو احادیث سے سمجھی. اسی طرح سے یہ جو قرآن حکیم ہے کہ جو کہ ہم رات میں تراویح میں سماعت کرتے ہیں, اس قرآن عظیم کی جو بھی عظمت ہے, ایک تو وہ آیت ہم پہلے بھی پڑھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, کہ اس ماہ مبارک کی جو اصل فضیلت ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. محرم کائنات نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جو کہ جس میں قرآن ہے کہ جو کہ نازل کیا گیا. تو یہ تو ایک فضیلت ماہ رمضان کی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے, لیکن اس قرآن حکیم کی خود ایک جو بھی عظمت ہے, اور وہ عظمت بیان کر رہے ہوں صاحب قرآن کہ جس پر قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ کہ یہ ترمذی کی یہ حدیث ہے, دارمی میں بھی یہ حدیث ہے کہ جو کہ نقل ہوئی, اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں فضیلت قرآن بزبان صاحب قرآن, یعنی قرآن کی فضیلت وہ صاحب قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے کہ جو کہ بیان کر رہے ہیں. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول تھے, تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, حضرت علی کا دور خلافت ہے, اور ان کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مسجد میں مشغول ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیا واقعی وہ دنیاوی باتوں میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عارض کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ جی ہاں بالکل, تو حضرت علی نے پھر اس پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ جو کہ نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اما آگاہ ہو جاؤ، انی سمعت رسول اللہ یقول، کہ بے شک میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرماتے تھے کہ الا آگاہ ہو جاؤ، انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب ایک فتنہ ہے کہ جو کہ برپا ہونے والا ہے. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اب اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ایک پریکٹیکل ایک عملی سوال کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فتنہ ان قریب برپا ہونے والا ہے. اگر ایک عام انسان میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو وہ بڑے سوالات کرتا علمی قسم کے کہ وہ فتنہ کیسے ہوگا، کہاں سے جو ہے وہ نکلے گا. جس طرح سے سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل نے وہ گائے کے حوالے سے بڑے بڑے سوالات کیے کہ جب ان کو حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا کہ وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا. تو بالکل یہ علمی سوالات ہم بھی کرتے ہیں، اور دین اسلام میں علمی سوالات جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے پوچھنا. عملی سوالات، یعنی وہ سوالات کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، عمل میں انسان کی جو ہے وہ بڑھوتری ہو، ایسے سوالات ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا گیا دین اسلام. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا پریکٹیکل سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا کہ وہ فتنہ آنے والا ہے، آپ صادق اور مصدوق ہیں، وہ فتنہ آ کے رہے گا. فرمایا کہ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، وہ مخرج کیا ہوگا، وہ ایگزٹ کیا ہوگا کہ ہم اس فتنے سے نکل جائیں. یہ اصل میں ہے پریکٹیکل سوال. اب اس پر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قال کتاب اللہ، ان فتنوں سے تمہیں نکالنے والی یہ شے یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور دیکھیں اصل میں آج اگر ہم دیکھیں تو آس پاس فتنے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، اندرونی فتنے ہیں، بیرونی فتنے ہیں، انسان کے اپنے اندر بہت سارے فتنے ہیں، غیبت کا ہے، حسد کا ہے، دنیا پرستی کا معاملہ ہے، پھر یہ کہ سہونی طاقتیں ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، پھر مسالک کی بنیادوں پر، اور یہ کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر لسانی فسادات ہیں کہ جو کہ یہ فتنے ہمیں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے، وہ آج ہمیں بالکل جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کہ فتنے ہیں کہ جو کہ برپا ہوں، اور ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ قال کتاب اللہ، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم ہے کہ جو کہ تمہیں ان فتنوں سے جو ہے وہ نکالے. تمام فتنوں کا حل اس قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو کہ سراسر ہدایت تھی ہمارے لیے لیکن ہم نے اس کے ساتھ جب وہ بڑی ذاتی کی کہ اس کو بالکل جب وہ بند کر کے اور پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، حالانکہ یہ کہ ثواب یقیناً ملے گا لیکن ہدایت اصل مقصد تھا اس قرآن کا آنے کا. لہٰذا آپ دیکھیے فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام. اب اس کے بعد اس کتاب اللہ کی، اس قرآن کی جو مدہ ہے اللہ کے رسول، جو اس کی فضیلت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. یعنی ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم کا، مطالعہ کیجئے تو چھ قوموں کے واقعات بڑی ریپیٹڈلی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اسی طرح سے قوم لوط ہے، آل فرعون ہے، قوم صالح ہے. یہ وہ قومیں ہیں کہ جو کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی جو ہے وہ خوشحالی دی، بڑی زبردست ٹیکنالوجیز ہیں کہ جو کہ ان کو عطا فرمائی، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، ناشکری کی ان نعمتوں کی، اور پھر یہ کہ ایک ہی دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری پوری بستیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا. اور یہ جو واقعات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے قصے اس میں موجود ہیں، یہ قصے کیوں ہیں؟ یہ فقط قصے کہانیوں کے لیے اللہ نے نہیں بیان کی، اس قرآن حکیم میں یہ قصے کہانی نہیں رکھے. جس طرح سے قریش مکہ کہتے تھے کہ یہ تو قرآن کیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں. یہ قصے اس لیے بیان ہوئے کہ میں اور آپ ان قصوں سے عبرت جو وہ حاصل کریں، کہ کہیں ہمارے اندر اس امت کے اندر وہ خرابیاں تو نہیں کہ جو کہ آل فرعون میں آ گئی تھی، جو قوم ثمود میں آ گئی تھی، جو قوم لوط میں وہ ہم جس پرستی کا معاملہ جو ہے وہ بڑی ایک خرابی، ایسی خرابی کہ جو کہ جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی، وہ اس میں جو ہے وہ آئی تھی. لہٰذا یہ کہ یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قصے ہیں کہ جو کہ بیان کیے. تو فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی قصے ہیں. وخبر ما بعدکم، اور اس میں تمہارے بعد کے جو بھی حالات ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں. یعنی یہ کہ اعمال کے جو بھی انسان اس دنیا میں کر رہا ہے مستقبل میں ظاہر ہونے والے جو بھی ان اعمال کے نتائج ہیں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے اس کی بھی خبریں کہ جو کہ موجود ہیں کہ تم عمل کرو گے اس دنیا میں تو مستقبل میں اس دنیا میں کیا اس کے نتائج نکلیں گے اور آخرت میں کیا انجام ہے کہ جو کہ ان اعمال کا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. اگر انجام ہے یعنی اگر تو اعمال بد ہے تو پھر یہ کہ جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ اللہ نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ کہ اگر جو نیک اعمال کرے گا تو پھر اس کے لیے وہ جنت کی نعمتیں ہیں, اللہ کی جو بھی رضا ہے, اللہ کا دیدار ہے کہ جو کہ اسے نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. تو اس قرآن میں تم سے بعد کے جو بھی حالات ہیں اس کا بھی ذکر ہے. وہ حکم ما بینکم, اور اس قرآن حکیم میں تمہارے درمیان جو بھی مسائل کھڑے ہوں گے ان کا بھی ایک عادلانہ حل ہے کہ جو کہ موجود ہے, حکم ہے کہ جو کہ موجود ہے. یعنی یہ کہ جو بھی تنازعات تمہارے درمیان ہوں گے کھڑے, تو لہٰذا یہ کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی جو بھی تنازعات ہیں ان کا حل تم ڈھونڈو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ کہ اس قرآن حکیم میں تمہارے مسائل کا ایک عادلانہ حل بھی ہے. عورت اور جو بھی مرد ہے اس کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین وہ کیسے ہوگا, اسی طرح سے سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا توازن ہوگا, اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان کیا توازن ہوگا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ قرآن حکیم اس کا حل بتاتا ہے. معاشی نظام ایک اسلامک اسٹیٹ کا وہ کیسے قائم ہوگا, اور اسی طرح سے ایک سیاسی نظام کیسے قائم ہوگا, معاشرتی نظام کیسے قائم ہوگا, عقائد کیا ہوں گے اسلامک اسٹیٹ میں انسانوں کے, ان کی رسومات کیسے وہ انجام دیں گے, عبادات کیسے انجام دیں گے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک آزادانہ حل ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا. پھر فرمایا ہوا الفصل, یہ قرآن یہ فیصلہ کن کلام ہے, یہ حق و باطل میں تمیز کرنے جو وہ قرآن یہ نازل ہوا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. لیس بالحق, اللہ کے رسول فرمانے کہ یہ کوئی لایانی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی فضول گوئی نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کے فضول باتیں جو وہ کرتے رہتے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ فیصلہ کن کلام ہے, یہ کوئی فضول بات نہیں ہے. من ترکہ من جبار, بڑے سخت الفاظ ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اس قرآن کو سرکشی سے جو وہ چھوڑا, اس کو جو وہ نظر انداز کیا, قسمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا, توڑ کر رکھ دے گا. اندازہ کیجئے کہ آج ہم اس قرآن کے حوالے سے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ اس قرآن کو ہم سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں. ایک بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس قرآن کے احکامات کو ایک بندہ مومن وہ دوسرے کو بتائے, آخری انسان تک جو بھی اس دنیا میں آنے والا ہے, یہ ہماری ذمہ داری, اس امت کی ذمہ داری. لیکن یہ کہ اس وقت ہماری کیفیت یہ کہ نہ ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن نہ دوسروں کو سمجھا رہے. اللہ تعالیٰ اس گراوٹ سے ہمیں نکالے, یہی ہماری بے عزتی کا اور یہ کہ رسوائی کا ایک جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے جو ہے وہ دور ہو گئے. تو فرمایا کہ جو کوئی اسے سرکشی سے چھوڑے گا تو یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ پیس کر اور توڑ کر رکھ دے گا. ومن یبتغی الہدیٰ فغیرہ, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا, کہیں اور سے ہدایت جب وہ تلاش کرے گا, تو فرمایا اضلہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا. یعنی اصل میں دیکھیں کہ جو بنیادی سورس ہے ہدایت اور گائیڈنس حاصل کرنے کی وہ یہ قرآن حکیم, یہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے. جو دوسری کتابیں ہیں کہ جو کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں دینی کتب, وہ اصل میں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں. لیکن ایک انسان اس قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کی کتاب کو بالکل بنیاد بنا لے اور اسی سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ اگر اللہ اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا. یہ بنیادی سورس یہ قرآن ہونا چاہیے ہدایت کے لیے. پھر فرمایا مزید مدہ ہے اس قرآن کی, وہ ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا ہے کہ جو کہ ہمارے درمیان لٹکا ہوا ہے. اگر ہم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے, جس طرح سے قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ بات اصم بحبل اللہ, اس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, تو یہ اللہ کی رسی, اللہ کے رسول نے وضاحت فرماتی کہ یہ قرآن ہے کہ جو کہ اللہ کی رسی ہے, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ چھوٹ سکتا ہے سرا ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے, دنیا کی ایگزیبیشن کی وجہ سے, لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ اس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. فرمایا وہ ذکر الحکیم، یہ قرآن حکیم ہے کہ جو کہ بڑا حکمت پر مبنی ذکر ہے، وہ صراط المستقیم، اور یہ ہے قرآن کے جو کہ سیدھا راستہ ہے. ہم قرآن حکیم میں دعا کرتے ہیں نا، ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں، کہ اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ایک انسان کی وہ قبول کی، اور پورا قرآن حکیم ہے کہ جو کہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ اصل میں وہ قرآن ہے، یہ ہدایت نامہ ہے کہ جو کہ تمہارے ہر انسانی گوشے کے لیے ہدایت ہے کہ جو کہ فراہم کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، مزید آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے کہ جس کی اتباع سے خیالات گجی سے محفوظ رہتے ہیں، خیالات ٹیڑھ سے محفوظ رہتے ہیں. انسان کو اگر یہ پاکیزہ نظریہ قرآن کے ذریعے سے حاصل ہو جائے تو پھر تمام ناپاک نظریوں سے انسان کا ذہن ہے کہ جو کہ پاک ہو جاتا ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور یہ قرآن ہے کہ جس میں زبانیں تحریف نہیں کر سکتی. تحریف کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی رہی دشمنان اسلام کے حوالے سے، فتنہ انکار سنت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو کہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو کہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی اور اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کے اقوال اور افعال ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں. ان کی طرف سے بڑے قرآن میں فتنے ہیں تراجم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، مفہوم کو بدلنے کے حوالے سے. اسی طرح سے قادیانیت کا ایک فتنہ ہے کہ جو کہ قرآن کو بدلنے میں بہت آگے آگے ہیں. لیکن یہ کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں واقعتاً تو قرآن اپنا محافظ آپ ہے، اور پھر یہ کہ کیونکہ اس کی حفاظت بھی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں کہ جو کہ اس قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ حجر میں یہ ارشاد ہوا. برادر یہ کہ یہ اصل میں قرآن یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں زبانیں جو ہے وہ تحریف نہیں کر سکیں گی. ولا یشبعو منہ العلماء، اور کبھی بھی علماء اور علم حاصل کرنے والے اس قرآن سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. یعنی اس کے جو بھی عجائبات ہیں، اس کے جو علم و حکمت کے موتی ہیں، جب جب کوئی اسے پڑھے گا وہ نئے نئے علم و حکمت کے موتی اس کے سامنے آتے رہیں. فرمایا کہ ولا یخلقو عن کثرتی کثرت الرد، اور نہ قرآن یہ ایسا کلام ہے کہ جو کہ کثرت تلاوت سے پرانا ہو جائے، یعنی یہ کثرت تلاوت سے بھی پرانا نہیں ہوتا. ایک کتاب ہے دوسری کے جو کہ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے ہی ہے نا، بوریت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ قرآن حکیم یہ ایسا کلام ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب جب ہم اس کو پڑھیں، جب ہم اس کو ہم سمجھیں تو نئے نئے علم و حکمت کے موتی ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر کثرت تلاوت سے یہ بوریت بھی انسان کو نہیں ہوتی. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب ہیں کہ جو کہ کبھی بھی جب وہ ختم نہیں ہوں گے. جیسے ابھی بات آ گئی کہ ہر دور میں جب بھی کوئی اسے پڑھے گا تو اس کے سامنے نئی نئی چیزیں ہیں کہ جو کہ سامنے آئیں گی. هو الذی لم تنتهی الجن، اور یہ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ جب اس سمیت ہو کہ جب جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو جو ہے وہ سنا، حتی قالو، تو یہ کہ وہ پکار اٹھے کہ انا سمینا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک بڑا متاثر کرنے والا قرآن ہے کہ جو کہ سنا ہے. یہ گروہ جنات کی ایک جماعت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر ایک جگہ قرآن کی تلاوت ہے کہ جو کہ کر رہے تھے، تو وہ قرآن سنا ایک جنات کی جماعت نے، پہلی دفعہ قرآن سنا، اور یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ انہوں نے ادا کیے کہ ہم نے ایک بڑا متاثر کرنے والا، دل کو لبھانے والا ایک قرآن ہے کہ جو کہ سنا ہے. یہدی الی الرشد، کہ جو کہ ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف. فآمنا بہ، پس ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لائے، یہ اصل میں ہے. اور پھر وہ آتا ہے روایت میں کہ وہ لوٹے ہیں پھر اپنے بستی والوں کی طرف اور اس قرآن کے دائی بن کر لوٹے ہیں. پہلی دفعہ ان کے سامنے حق آیا اور اس کو آگے بڑھ کر قبول کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا مزید اس قرآن کی مدح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ من قال به صدقہ، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے بالکل جو ہے وہ سچ بات کہی. ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس قرآن کے مطابق جب وہ عمل کیا تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوا. ومن حکم به عدلا، اور جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو اس نے بالکل عدل کی بات ہے کہ جو کہ کہی ہے. اور فرمایا کہ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا تو اس کی تو اپنی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. اور ایک دفعہ حضرت علی ہی کا کندھا پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ ایک سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑا قیمتی ہوتا تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے کوئی بھی نیو برانڈ کار اس کے حساب سے آپ ویلیو لگا لیجئے، 100 سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایک شخص بھی کوئی ہدایت کی طرف تمہارے ذریعے سے آ جائے، یہ سب کے جاریہ تمہارے لیے بن جائے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد بھی ہے کہ جو کہ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی کہ کل ہاتھ ہی سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی اس کلام کی طرف بلاتا ہوں۔ لہٰذا فرمایا کہ جس نے اس قرآن کی طرف ہدایت دی، بلایا کسی کو، تو اس کی تو اپنی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے وہ مختص ہو گئی۔ سورہ طہٰ میں یہ تو ایک فضیلت قرآن ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے آئی، سورہ طہٰ کی جو تین آیات ہیں وہ بڑی ہلا دینے والی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 124 سے 126 کہ جس میں فرمایا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس کسی نے میرے اس قرآن اس ذکر سے اعراض کیا تو اس دنیا کی زندگی میں میں اس کی معیشت کو جو ہے وہ تنگ کر دوں گا۔ یہ دنیا کی زندگی کی سزا ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ معیشت تنگ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی پیسوں میں کمی ہو جائے گی یا اس کی سیلری میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اصل میں اس کی جو ایک قیمتی شے ہے اس دنیا کی زندگی میں، سکون، اطمینان، وہ اس کا جو ہے وہ میں ختم کر دوں گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن یہ کہ وہ رات کو نیند کی گولیاں لے کر سو رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہ اگر تو اس قرآن سے کوئی اعراض کرے گا تو یہ کہ اس کی معیشت کو میں، اس کے سکون کو میں برباد کر دوں گا۔ اور فرمایا نا شروع ہوئی یوم القیامت یاما، اور قیامت کے دن میں اسے جمع کروں گا، اسے اٹھاؤں گا اندھا۔ یہ قرآن سے اعراض کی سزا، یہ قیامت کی سزا ہے۔ دنیا کی سزا تو اطمینان ختم، اور آخرت کی سزا کہ اسے اندھا ہے جو کہ کھڑا کیا جائے۔ اب اس پر جب وہ شخص کہے گا کہ قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ میں تو اچھا بلا دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں اس دنیا میں، فقط کنت بصیرا، اور یہ کہ میں ہر چیز دیکھنے والا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قال کذالک آتت کا آیاتنا، کہ دیکھو بندے اسی طرح سے اس دنیا میں میری آیات تم تک پہنچی آئیں، رسولوں کے ذریعے سے، میرے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ کلام تمہیں سنایا گیا تھا، پڑھ کر اس کو سمجھایا گیا تھا، فنسیتا، تو تو نے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، بھلا دیا تھا، سارے احکامات تو نے بھلا دیے۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو آج اسی طرح سے تو بھی جو ہے وہ بھلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، اس کو جو ہے وہ بھلا دیا جائے۔ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ قرآن کی ایک فضیلت بھی، اور اس کو چھوڑنے پر جو سزا ہے دنیا اور آخرت کی، وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اعتکاف کی جو بھی ایک عبادت ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جن ساتھیوں کا بھی یہ ارادہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، ایک بڑی عظیم سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، نیت میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے ایک اعتکاف کرنے والا گناہوں سے جب وہ بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح وہ جاری رہتا ہے، اور نامائے اعمال میں اس کی نیکیاں ہیں کہ جس کا اندراج وہ لکھا جاتا رہتا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے معرف الحدیث میں جو جلد تحارم ہے، اس حوالے سے وہاں پر الفاظ یہ ہیں اعتکاف کے حوالے سے کہ رمضان مبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کر کسی مسجد کے کونے میں مقید ہو جائے انسان، اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت وہ رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہے کہ جو کہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس آخری عشرے کو انتخاب ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے کیا، کہ جو کہ آخرت جہنم سے آزادی کا بھی عشرہ ہے، خلاصے کا، اور اس میں ایک راز ہے کہ جو کہ شب قدر کہ جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت گزینی کرتے رہے، یہ نزول قرآن سے پہلے کی کیفیت ہے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا کہ جو کہ غار حرا میں ہوا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت کی اس مقام تک پہنچ گئی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول ہے کہ جو کہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ حرا کے غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حامل فرشتے جبرائیل علیہ السلام، وہ ہمیں پتا ہے کہ سورہ علق کی جو ابتدائی پانچ آیات ہیں، وہ پھر آپ کے اوپر وہ نازل کرنے کے لیے وہ لے کر آئے۔ یقیناً یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات وہ شب قدر کی تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا انتخاب ہے کہ جو کہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ایک سنت پر جو بھی ہمارے ساتھی عمل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس عشرے کی اور شب قدر کی جو خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ وہ شب قدر بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہم انک عفوون کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ہی العفو، اور یہ کہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعفو عنی، تو اے اللہ میرے جو بھی گناہ ہے اس سے مجھے معاف فرما، اس سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی جو بھی برکات ہیں اسے ہمیں صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عبادات میں خلوص اور اخلاص ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔